کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 9، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 30، جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز و اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور محفل نعت وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجد آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے۔ جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں، بے ادبیوں اور گناہوں بری حرکتوں سے خبردار کرنے کے لیے متعلق 14 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، معاذ اللہ، یہ حدیث یہاں تک ہے۔ اب اس میں یہ کہ ہنسنا بولتے ہیں اتنی آواز سے کہ اس کی آواز خود سنی، یہ ہنسنا کہلاتا ہے، اور کہا لگانا اتنی آواز سے ہنسا، اتنی زور سے ہنسا کہ دوسرے ہوتے تو وہ بھی سن لیتے۔ یہ صرف اس کی وعید ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اتنی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے کہ اتنی آواز نکلی کہ کوئی رکاوٹ نہیں تو خود اپنے کان سے سن لیتا، یہ بھی منع۔ تبسم، مسکرانا، یہ حرج نہیں، اس میں ضرورت آدمی مسکراتا ہے، آواز بالکل نہیں بنتی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض اوقات مسجدوں میں اس طرح کے چٹکلے، اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ ہا 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 کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو کبھی ایسی موقع پر کوئی بات ایسی آ بھی جائے تو ہم مسجد میں، تو کم از کم مسجد میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، مسجد سے باہر ہا کر کے ہنسنا یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح آواز سے ہنسے نہیں ہے، قہقہ لگانا یہ ثابت نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا ثابت ہے کہ خود آواز مبارک سن لی، تو وہ مسجد سے باہر کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ثابت ہے۔ تبسم تو آپ اتنا کرتے تھے، مسکرانا تو کیا، آپ کا ایک لقب متبسم ہے، ایک صفاتی نام متبسم یعنی تبسم کرنے والا، مسکرانے والا، اور ایک لقب زہوک، زواد سے ضاد، دحوک، اس کے معنی بھی ہے مسکرانے والا۔ اس سرکار کے دو دو نام سے اتنا مسکراتے تھے موقع کی مناسبت سے، ہمارے یہاں تو پیسے دو تو بھی شاید نہیں مسکرائے گا، بعض ایسے منہ چڑھے ہوتے ہیں، منہ پھولا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو مسکراتا حشاش بشاش ہونا چاہیے کہ لوگ قریب آ کر وہ متاثر ہوں اور اسلام سیکھیں یا اسلام لے آئیں۔ مسکراتا ہے نا، منہ چڑھا ہوا جب بھی جھگڑا کر کے آیا ہے گھر میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، منہ پر رونق ہونی چاہیے، مسکراہٹ موقع کی مناسبت سے۔ نمبر 2، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال عکارت یعنی برباد فرما دے. تو کتنی خوف کی بات ہے. اعتکاف میں خاص کر دنیا کی باتیں بے ضرورت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, چوپال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اڑا اڑی کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ. مسجدین کریمین میں مسجد نبوی شریف, مسجد الحرام جہاں کعبہ شریف ہے, وہاں بھی لوگ بعض اوقات لگے ہوتے ہیں. تو با استغفر اللہ, تو مسجد ہے عبادت کی جگہ ہے, نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہ تلاوت کی جگہ ہے, درود و سلام پڑھنے کی جگہ ہے. نہ کہ یہاں دنیا کی باتیں کی جائیں, نہ کہ یہاں زور زور سے ہنسا جائے, ہے نا, یہ ان کاموں کے لیے مسجدیں نہیں بنی. تو دنیا کی بات نہیں کرنی ہے مسجد میں. معتکف جو ہے اس کو ضرورتاً ضرورت کے مطابق اتنی بات جس کی ضرورت تھی وہ کرنے کی اجازت ہے دنیا کی بات, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ آواز ایسی نہ ہو کہ اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, تلاوت والا بھی پریشان اور نماز پڑھنے والا بھی رکعتیں بھول رہا ہے. لیکن زور سے نہیں, جیسے کہانی میں کچھ کہہ دیا کسی کو دنیا کی بات کوئی, وہ بھی ضرورت ہے کہ اس کو کہنا ضروری ہے, تو ورنہ پھر افل مدینہ میں ہی عافیت ہے. لکھ کر بتا دیا, اشارے سے سمجھا دیا, یہ کیا جائے. نمبر 3, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور اسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. اچھا, اب جیسے آپ کا ہو سکتا ہے منہ فی الحال صاف ہو, لیکن اعتکاف کے دنوں میں کیونکہ رش ہو جاتا ہے, رش ہے, ابھی آج بھی پتہ نہیں کیا حالت ہوئی ہوگی آپ کی, تو رش ہے اور وضو خانے لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, پھر بھی عالمی مدینہ مرکز میں تو بہت سارے نالے ہو چکے, پھر بھی ہزاروں افراد میں ظاہر تھوڑا رش تو ہوئے گا. تو جب رش نہیں ہوتا وہ بھی اوقات آتے ہیں, منہ اپنا صاف رکھنا, خوب اچھی طرح مسواک کرنی ہے, مسواک سنت ہے, اس میں خاص کر وضو سے پہلے بھی سنت ہے اور بھی مواقع ہیں. اور بدبو ہو گئی تو اس کو منہ کو ہر طرح سے, ہر صورت میں اس کی جو بھی یہ بدبو ہے یہ کسی طرح بھی زائل کرے, مسواک کے ذریعے کرے یا کوئی ایسی خوشبودار چیز, بے شک جو مطلب یعنی کہ پیسٹ وغیرہ خوشبو والی آتی ہیں جس سے لوگ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں, اس کے ذریعے بھی منہ کی بدبو دور کر دیں, ورنہ بدبو کی حالت میں مسجد میں آنا حرام ہے. اگر وہ پیسٹ وغیرہ کریں گے تو اس سے سنت مسواک جو ہے نا, مسواک والا ثواب نہیں ملے گا. مسواک آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال فرمائی, ہمیں مسواک کی ترغیب ارشاد فرمائی, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جدید ایک صورت ہے, نئی چیز ہے, یعنی بعد میں ایجاد ہیں یہ, تو بہرحال منہ کی بدبو کی اس طرح بھی دور کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور کھانا کھا کر منہ صاف کر دیا جائے, ٹوتھ پک سے دانتوں میں سے نکالنا, لکڑی کی ٹوتھ پک سے, یہ سنت بھی ہے, تو اس سے مطلب نکالیں اور منہ صاف رکھیں. مسجد میں یہ ٹوتھ پک نہیں ڈالنا, کیونکہ اگر آپ عادی نہیں ہیں اس کے تو آپ جیسے تنکا ڈالیں گے بدبو کا بھپکا اٹھے گا. آپ کی ناک بند ہوئی تو کیا ہوا, فرشتوں کی ناک بند نہیں ہوتی, وہ ہماری طرح نہیں ہے. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے, پھر لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, مسجد میں فرشتے تو ہوتے ہیں. تو یوں یعنی کہ ہمیں ٹوتھ پک بھی باہر جیسے وضو خانے پر کر لی, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی.
حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شان تو سارے ولیوں میں نرالی ہے.
جس طرح نبیوں میں ہمارے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے, ایسے ہی ولیوں میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان ہے.
کیا مرتبہ ہے غوث. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا.
ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی.
اور یہی نہیں, آپ نے پیدا ہوتے ہی یعنی فرسٹ رمضان مبارک سے روزہ رکھ لیا اور سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہ پیا,
کیونکہ ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے اور آپ تمام ولیوں کے لیڈر بھی ہیں.
آپ صرف ولیوں کے لیڈر ہی نہیں بلکہ گریٹ اسلامک اسکالر اور مفتی اسلام بھی تھے.
جی ہاں, اور امیزنگ بات یہ ہے کہ آپ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں بلکہ 13 سبجیکٹس میں اسپیچ فرماتے تھے.
بات کی جائے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی تو آپ کے مرید لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں.
اتنے مرید؟ کیا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید ہونے کے فائدے بھی ہیں؟
یہ تو بہت اچھا سوال ہے, کیوں نہ ہم امیر اہل سنت سے اس کا جواب حاصل کریں.
پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید ہونے کے کیا فائدے ہیں؟
ماشاءاللہ, اور اچھا انداز ہے غوث پاک کے فضائل بیان کرنے کا. میرے آقا حضور غوث اعظم فرماتے کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو نہ بخشوا لوں. یہ چھوٹا فائدہ تو نہیں ہے. ایک یہ بھی ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے, چاہے اس کا عمل کتنا ہی خراب ہو. یوں مطلب غوث پاک کے اللہ کے ولی اور اولیاء کرام کے سردار, اور بہت بڑا آپ کا رتبہ ہے. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کچھ لوگ شوگر کی وجہ سے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
شوگر یا بلڈ پریشر روزہ چھوڑنے کا عذر یعنی مجبوری نہیں ہے. اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایسا بیمار کہ یا تو اس کا اپنا خود تجربہ ہے یا اس کو کوئی ایسا نیک اللہ رسول سے محبت کرنے والا خوف خدا والا ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ روزہ ترک کرنے کا. اب اس میں صورت ہے کب روزہ ترک کرنے کا وہ مشورہ دے گا کہ یا تو جان چلی جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی یا مریض دیر میں اچھا ہوگا. تو اس طرح کی مجبوریوں کی بنا پر روزہ قضا کیا جا سکتا ہے. یا تو وہ ڈاکٹر اسی طرح کا خوف خدا والا کہے گا یا خود اس کو تجربہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے, تو اب وہ روزہ بعد میں قضا کر لے, معاف نہیں ہوگا. یہ بھی نہیں کہ اس کا کچھ کفارہ دے دے اور اب روزہ معاف ہو گیا, تو یہ مریضوں کے لیے نہیں ہے. وہ ایسے بوڑھوں کے لیے کفارہ ہے کہ جن کو دوبارہ آنے کے صحت آنے کی امید ہی نہیں ہے. ایسے بوڑھے ہیں جو رکھ ہی نہیں سکتے, نہ دوبارہ طاقت ملنے کی امید نہیں ہے, تو وہ کفارہ دے سکتے. اس میں بھی اگر وہ سردی میں رکھ سکتے ہیں تو قضا سردی میں کر لیں, گرمی میں نہیں کر سکتے. تو اس طرح مطلب اس کے مسائل ہیں. شیخ فانی جس کو بولتے ہیں ایسا بوڑھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت کی سوال یہ ہے کہ میرے دادا جان کی عمر تقریباً 85 سال ہے اور ان کے لیے روزہ رکھنا کافی دشوار ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ہم ان کے روزوں کا فدیہ دیں گے یا ان سے روزہ رکھوائیں گے؟ برائے کرم رہنمائی عطا فرما دیں.
ایسے شیخ فانی, عمر کا اس میں ضروری نہیں ہے, ایسا بوڑھا جس کو بوڑھا کہتے ہیں نا, ایسا بوڑھا شخص کے جس کو روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں اور آئندہ آنے کی امید بھی نہیں ہے, طاقت ایسا کمزور ہو گیا, اور وہ بھی سردی میں اور گرمی میں، دونوں موسم میں رکھ ہی نہیں سکتا، اگر سردی میں رکھ سکتا ہے پھر تو سردی میں قضا اس پر لازم. تو ایسا بوڑھا کا جو اس طرح کا ہے تو اس کے لیے روزہ ایک روزہ ایک روزے کا ایک فدیہ ہے، تو یہ پورے مہینے کے فدیے وہ دے دے. فدیہ ہے ایک صدقہ فطر کی رقم، یا صدقہ یعنی صدقہ فطر کی مقدار، یہ ایک فدیہ ہے. یعنی روزہ برداشت نہ کرنا ہو جو کمزوری کا، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں طاقت نہ ہونا ایک تو واقعی ہوتا ہے اور ایک کم ہمتی سے ہوتا ہے، کم ہمتی کا کچھ اعتبار نہیں. اکثر اوقات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ہم سے یہ کام ہرگز نہ ہو سکے، اور کریں گے تو مر جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے. پھر جب خدا پر بھروسہ کر کے کیا جاتا ہے تو اللہ پاک ادا کرا دیتا ہے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا دھوکہ تھا. 75 برس 75 ایئرس اولڈ مین جو ہوتے ہیں، جو 75 برس عمر میں بہت لوگ روزے رکھتے ہیں، ہاں ایسے کمزور بھی ہو سکتے ہیں کہ 70 ہی برس کی عمر میں نہ رکھ سکے، تو شیطان کے وسوسوں سے بچ کر خوب صحیح طور پر جانچ چاہیے. یعنی اب غور کرنا ہے اپنوں، ایسے نہیں کہ اب 70 سال ہو گئی 75 سال ہو گئی عمر تو اب تو وہ کفارہ دے دو، کمزوری کا اعتبار ہے. یہ بھی بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے کوئی پڑا نہیں ہے. جوان کے لیے وہی میں نے جو عرض کیا، غیر بوڑھا جو ہے اس کے لیے کہ بیماری ایسی ہو، جوان تو طاقتور ہو ہی جاتے ہیں نا، طبیعت صحیح ہو جاتی تو آدمی صحت مند ہو ہی جاتا ہے.
اچھا آپ نے جیسے کہ شیخ فانی کے تعلق سے ابھی فرمایا کہ اس کو ایک ایسی عمر ہو جاتی ہے روزہ، آپ نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں ہی اپنے بارے میں بھی اس طرح کچھ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے مجھے جیسے نفلی روزوں کے تعلق سے، پھر آپ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے لیے بھی ایسے اہتمام فرمائے تھے کہ یار ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ میں رمضان شریف کے اور فرض روزوں کے تعلق سے ایسا ہو جائے. تو کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہائی ہو اور وہ اگر یہ اپنا مائنڈ بنا لے کہ ماہ رمضان کے فرض روزے کسی صورت مجھے رکھ لینے ہیں اور میں اس سے 2-3-4 مہینے پہلے کچھ ایسی کوشش کروں، کوئی ایسی دوا کروں یا کوئی ایسا علاج کروں، ایسی پرہیز کروں جس سے میرے ماہ رمضان کے روزے کاش کے میرے رکھنے میں میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ مشورہ آپ دیں گے کہ اس طرح کی سوچ ہو تو اس کا بھی ثواب ملے گا؟
اللہ کرے. میرا تو ایسا نا، ڈاکٹر نے مجھے روک دیا روزوں سے، رمضان کا بھی اس نے بنا کرتا تھا، وہ ایسا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا میرا، گردے کی طرف کسی نالی میں جانے والی میں انفیکشن ہو گیا. اس نے کہا اس کا علاج ہے پانی، ہر وقت اس کو تر رکھنا، اگر اس کی خشک ہوگی ڈرائی ہوگی تو وہ جراثیم اوپر چڑھ کے ہر حملہ کر سکتے ہیں، گردے کے لیے یہ نقصان دہ ہے، یا ہو سکتا ہے فیل کرتے ہیں، جو بھی ہو اللہ پاک کی رحمت ہے. تو اب میں رمضان کے روزے کیسے چھوڑوں؟ اچھا اس سے اگلے سال کئی اموات ہوئی تھی، گرمی ہے سخت پڑی تھی، آپ یاد ہوگا، بہت سو یاد ہوگا،
ہیٹ اسٹروک.
ہاں ہیٹ اسٹروک اتنا کہ کتنی مطلب لوگوں کے انتقال ہوئے. اب یہ اس کے بعد کا سال تھا یہ میرا روزہ، میں رمضان کے روزے کیسے چھوڑوں، اب میں کیا کروں؟ تو میرے گھر میں اے سی نہیں تھا، تو میں تھا باہر ملک میں، میں نے گھر اے سی لگواؤ گھر میں، میرے کمرے میں اے سی لگاؤ، اور تاکہ اگر گرمی کا ایسا کوئی معاملہ ہو تو میں اے سی میں رہوں. مدنی مذاکرے رمضان کی رات عصر میں مدنی مذاکرے، تو میں نے کہا یار اب روزہ فرض ہے، مدنی مذاکرے میں میری شرکت زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، کرے تو ثواب نہ کرے تو گناہ نہیں، روزہ تو. میں نے کہا ٹھیک ہے مدنی مذاکرے کی چھٹی کوئی بات نہیں، اگر روزہ رکھنا، میں سارا دن اے سی میں پڑا رہوں گا، روزے رکھوں گا فرض روزے. اچھا اس طرح میں نے لگایا اے سی، پھر اللہ کا کرم ایسا ہو گیا، گرمی ہو گئی اے سی کے، سارا رمضان مجھے یاد پڑتا ہے اے سی چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جب مجھے یاد آ رہا ہے ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ کوئی میرا مدنی مذاکرہ چھوٹا، اللہ نے ایسی ہمت دے دی. طاقت دے دی اس کی رحمت سے اور روزے بھی پورے ہو گئے. اللہ کا کرم اللہ کا کرم. تو آج تک تو رمضان شریف کا روزہ تو درک میری چھوڑنے کی کوئی نوبت کبھی بیماری سے بھی آئی ہو مجھے یاد نہیں ہے الحمدللہ. آپ دعا کریں کہ میں مرتے دم تک رمضان کا کوئی روزہ نہ چھوٹے بلکہ ایسی پھر ایسی طاقت آ جائے کہ نفل روزے بھی شروع ہو جائیں میرے. اب وہ انفیکشن جاتا رہا اب نہیں ہے. یعنی اب جو دو بار میں نے اینٹی بایوٹک کے بھی پہلے تو پانی 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 پھر اینٹی بایوٹک جو جاتے نہیں تھے جراثیم تو پھر وہ اینٹی بایوٹک کے دو بار کورس کیے میں نے تو الحمدللہ اب کچھ عرصہ ہوا میرا وہ جراثیم اب وہ انفیکشن نہیں آتا ٹیسٹ میں اللہ کی رحمت سے اللہ کا کرم. لیکن پھر بھی احتیاطاً پانی پیا جاتا ہوں پانی پیتا ہوں اور اللہ آپ کو نکی دے. ایک وہ سیرم کریٹینین یہ بھی بڑھ جاتا تھا میرا تو اس میں بھی پانی اس کے لیے میں نے کوئی میڈیسن نہیں دی اس کا علاج پانی سے الحمدللہ پانی پینے سے وہ میرا یہ بھی نارمل ہوتا ہے ورنہ یہ بھی گردے کو خراب کر سکتا ہے. اب ایج فیکٹر بھی ہے نا کہ اس میں ذرا کہ قوت مدافعت یعنی کہ ڈیفینسو پاورز جو ہوتے ہیں ایمیو سسٹم یہ بھی ذرا ویک ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے بڑھاپے میں. اللہ کا کرم میں بس چل رہا ہوں آخر دم تک آخری سانس تک اللہ کرے کہ میں نیکی کی دعوت دیتا رہوں. اللہ نہ کرے کہ میں بستر پہ آ جاؤں. اللہ پاک مجھے سے بچائے محتاجی کی زندگی سے بچائے.
جی میں اصل میں آپ کا یہ جو جملہ تھا نا میں اسی کے اوپر ہی رہنمائی کا طالب تھا کہ بس میرے رمضان کے فرض روزے نہیں جانے چاہیے بس یہ نہیں جانا چاہیے. یہ جو ایک فیلنگ تھی نا اگر یہ فیلنگ ہی میں سوال کرنے کا بھی میرا مقصد یہ تھا کہ فیلنگ ڈیلیور ہو جائے نا کہ جو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ یہ سوچے یار نہیں یار ایسا نہیں کہا چلو بیمار ہوں نا تو ڈاکٹر نے منع کر ہی دیا ہے نا تو فرض روزے تو میں نہیں رکھ سکتا تو اس کو تو مطلب ایک صدمہ ہے نا کہ فرض روزے نہیں رکھ سکتا میں یا میرے رمضان کے روزے میں نہیں رکھ سکتا. اگر اس کو صحت کے ساتھ اور احتیاطوں کے ساتھ لے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے رمضان کے روزے شاید بحال ہو جائیں.
سلینر نیت صاحب منزل آسان نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا ڈاکٹر نے بولا تو جیسے موج ہو گئی. یہ گجراتی کہاوت ہے پاوتو تو نے وید ہے کی دوں وید من ڈاکٹر من بھاتی پرہیزی یا من بھاتی دوا ڈاکٹر نے دی کہ بعض غذائیں ایسی جو دوا کا کام دیتی ہیں تو من بھاتا علاج ڈاکٹر نے بتایا کہ روزے ویسے رکھنے کے لیے وہ نفس تیار نہیں ہے تب ڈاکٹر نے بول دیا بہانہ مل گیا ڈاکٹر جائے اپنے گھر پہ. یار ہم نے میرے ڈاکٹر تو میرے مفتی صاحبان ہیں میں نہیں میں ہوں لما کے بغیر ایسے روزہ چھوڑ دوں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹر نے بولا کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھو. مفتی صاحب کو کال کی مفتی صاحب سے کچھ بات کی پھر ڈاکٹر صاحب سے بات مفتی صاحب نے کی. ڈاکٹر اچھے تھے اپنے اتاری ڈاکٹر تھے اور بادشاہ تھے لیکن میں تو بات کیسے کروں ڈاکٹر کہہ دیا کرسی میں بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاؤں. پھر مفتی صاحب نے ان سے بھی ڈسکس کی ڈاکٹر سے پھر مجھے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ. تو پھر میں کرسی پر بیٹھا نماز پڑھنے کے لیے. اب جو بھی ہے میں اب آپ کو مشورہ دوں گا. میں اس وقت کھڑے رہ کر نماز پڑھنے پر قادر تھا لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنے کچھ حساب سے بتایا کہ پھر یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا ایسا سمجھایا مجھے. گھٹنوں کی کیفیت ایسی تھی میری. اچھا اب خیر میں نے تو حکم شریعت پر ہی عمل کیا جو ظاہر ہے شریعت پر جو سمجھ آیا ڈاکٹر صاحب کو جو مفتی صاحب کو تو میں. لیکن اب میں جب کرسی پہ بیٹھا اور نمازیں شروع کر دی کرسی پہ اب میں میرا جو سب سے بڑا لاس ہوا نقصان ہوا وہ یہ کہ میں اب کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا زمین پر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسے پاؤں کی کیفیت اسی ہوئی زمین پر بیٹھ نہیں سکتا میں. اب جب دیکھو کرسی پر تو جو ہمارے نوجوان بھی کرسی شاہ بن گئے یہ کرسی ڈھونڈ کے کھینچ کے بیٹھ جائیں گے. ان کو اتنا بھی بھان نہیں ہوتا کہ یہ نمازیوں کے لیے کرسیاں ہوتی ہے اپنے موج کرنے کے لیے نہیں ہوتی کرسی پر. ہمارے فیضان مدینہ میں تو کرسیوں میں جن سے شخص جن سے پارٹیوں سے لیا تو یہ اختیارات لے لیے کہ ہم اس کو مدنی مشوروں میں اس میں اس میں مختلف مواقع پہ اجتماعات میں مدنی مذاکرات میں استعمال کریں گے, تو یہاں تو حرج نہیں ہے. دیگر مسجدوں میں تو لوگ دیتے ہیں نمازیوں کے لیے کرسی, تو وہاں آپ بولو کہ ٹاٹیاں لٹکا کے بیٹھ جاؤ تو یہ تھوڑی چلے گا, تو ہے نمازی کے لیے, آپ کے لیے تھوڑی ہے. کرسی کو نقصان پہنچتا ہے, کچھ تو نقصان پہنچتا ہے, سب بیٹھتے رہیں گے. اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ڈیٹ کہ اس وقت تک, جیسے کہ یہ سوئچ آن آف کریں گے آپ, تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں یا بنانے والے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھو کہ 1000 بار یہ آن آف ہوگا نا تو یہ سوئچ لوز ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یہ جب دیکھو یہ دباتے رہتے ہیں, یہ ان کو پتا ہوتا ہے بنانے والے کو کہ یہ مثلا 10000 بار اس کو یہ دبائیں گے نا تو اب یہ کام نہیں کرے گا, چھوڑ دے گا. تو اتنی یہ ٹیکنیک سر ہم لوگوں کو تھوڑی پتا ہوتی ہے, ہر چیز کو گھسیٹتے رہتے کھینچتے رہتے, بٹن تو بار بار کھولنا بند کرنا بار بار, پھر یہ جلدی خراب ہو گیا. کمپنی صحیح نہیں ہے, کمپنی صحیح نہیں, تیرا دماغ صحیح نہیں ہے, کمپنی بیچاری صحیح ہے. اب ایک چیز کو مطلب اتنا استعمال کر استعمال, تو اب یہ اس کو آخر جو بھی ہے اس کو آخر فنا تو ہے نا, تو فنا کے گھاٹ اتار ہی دیا نا اس کو, تو کمپنی صحیح نہیں ہے, اس کمپنی کا دیکھ لیتے ہیں. ساری کمپنیاں ہمارے لیے خراب ملتے کہ ہمارا دماغ جو ہے, میں لفظ خراب واپس لیتا ہوں لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے, ہماری معلومات نہیں ہے, تو یوں مطلب ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے. ہر چیز کی ایک ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے. یہ چشمہ ہے, اب اس کو آپ بولو کہ میں پہنوں ہلاؤں ہلایا کروں, بعض لوگوں کے ہاتھ میں ہم بولتے ہاتھ میں چارو ہے, یہ مہمنی زبان میں ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے اس کے, تو یوں کرتے رہیں گے تو آج تک یہ ہوتے 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 یہ لوز ہو جائے گا. جو بھی بناتے ہیں جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ 1500 بار یوں یوں کریں گے اتنا چلے گا, یہ اس سے زیادہ ہوا تو یہ خلاص. ایسے ہر چیز پر آپ جو بھی اس طرح کے بٹن ہیں اسکرو ہیں, تم یہ مائک کے اور یہ جو کیمرے کی ٹانگیں ہیں اسٹینڈ ہیں ان کو بھی یوں اونچے نیچے, یہ مائک کے اسٹینڈ ہوتے ہیں یوں, تو آخر یہ کھڑکھڑ بولتے ہیں اور لوز ہو جاتے ہیں مسجدوں میں بار بار, تو ان کی سب کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, بندے کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے, آخر یہ بھی ایکسپائر ہو جائے گا, خرچ ہوتے 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 خلاص. اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے.
آمین. اب چشمے کا فرمائے نا تو مجھے یہ بات یاد آئی,
یہ معاف کرنا, یہ پین ہوتی ہے نا بعض اوقات اس کو بھی کھجلی ہوتی ہے ہاتھوں میں, تو یہ کرتے رہیں گے. میں آپ نے نوٹ کیا ہو کرتے ہیں بعد لوگ, پھر کیا یار یہ کیوں یہ نیچے نہیں نب نکل نہیں رہی, یہ کیوں یار یہ اٹھ نہیں رہا, کب تک اٹھے گا اس کو آپ نے خود ہی یوں کر 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 کے اس کی جو بھی گنتی تھی 1000 1200 800 کہ اتنی بار یہ ہو سکے گا, وہ آپ نے ٹھکا ٹک کر لیا. تسبیح کے دانے کو کرو نا یار, اللہ اللہ پڑھ کے درشے پڑھ کر اس کو کیا کو چھیڑتے ہو, تو یوں خراب ہو جاتی ہیں چیزیں. ہمارے اس طرح بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہوں گی, بلب کو بھی کہتے ہیں کہ جلایا تو اب یہ ایک دم جلا, تو یہ بہت باریک تار ہوتی ہے اس کی, یہ ایک دم گرم ہوگی. اب فوراً اگر ہم نے آف کر دیا تو خطرہ ہے کہ یہ فیوز ہو جائے, تو اس کو کہتے ہیں کہ دو اب جلا لیا تو دو دو تین منٹ جلتا رہے, اس کے بعد اس کو بجھائے. جل بجھ کرنے والی بتیاں لگتی ہیں روشنی جو ہوتی ہے, کیا وہ بار بار اس کے بلب خراب ہوتے رہتے ہیں, جو چراغاں کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا اس کا. تو ہر چیز کا اصول ہوتا ہے, اللہ پاک ہم کو علم دین عطا فرمائے. اور یہ جو ضرورت کی چیزیں جو میں نے اس ذہن میں آ گئی بات پر بات نکلی تو آپ کو اس کیا تو اس کی بھی معلومات یہ مدنی مذاکرے میں ہوگی, کتابوں میں ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے چیزیں. اب مجھے بھی زیادہ سن کر ایک تجربہ ہے, آپ سے سن لیا اس سے سن لیا تو وہ آگے ڈیلیور کر دیا. آپ کو فرما رہے تھے
آپ نے وہ گلاس جو چشمے آپ نے اٹھائے نا, تو اس پر مجھے یاد آیا کہ کسی ایک ماہر نے بتایا تھا, جیسے ہمارے ہیں نا چشمے پہننے کا جو ہمارے وومن کرتے ہیں, یہ چشمہ کھولیں گے اور یوں چشمہ پہنیں گے, یہ یوں پہنیں گے,
سر سے دھکے دیں گے اس کو,
یہ نا یہ کھینچتا ہے. اور آپ بھی دیکھیں آپ نے بھی یہ چشمہ آپ یوں پہنیں گے چشمہ, ہم یوں نہیں پہنتے, بعض اوقات دونوں ہاتھوں سے ہم چشمہ یوں پہننے کی کوشش, اب یہ ادھر پھنسے گا ادھر پھنسے گا, پھر اس کو کریں گے تو پھر ڈنڈی نے تو پھر بولنا ہے نا کب. میرے سے کھیلا
کم ہو جائے گی.
ہاں تو یہ چیز. اچھا اس میں آنکھ میں لگنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ چیزوں کا استعمال درست ہو جائے یہی بہتر ہے. ماشاء اللہ بہت پیاری بات آپ نے فرمائی, یہ مدنی مذاکرے کا حسن ہے کہ علم دین سیکھنے کے ساتھ اس کو عموماً کہتے ہیں کامن سینس. کامن سینس کی باتیں مدنی مذاکروں میں سکھائی جاتی ہیں جو نارملی کتابوں میں نہیں ہوتی, یہ بس آ جاتی ہیں, یہ مشاہدے تجربات سے چیزیں آتی ہیں. اللہ پاک ہمیں مدنی مذاکروں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ طبی حوالے سے بھی آپ کے مدنی پھول ہمیں مدنی مذاکروں میں ملتے ہیں. ماہ رمضان میں چونکہ وہ افطار اور افطار کے بعد تراویح, اب ایک تراویح سے مطلب مغرب سے لے کر سحری, اور اس دوران کوئی سوتا ہے تو کوئی نہیں سوتا وغیرہ ہوتا ہے, تو ایک تعداد جو روزہ رکھتی ہے وہ پانی دو چار گلاسوں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. یعنی افطار کے وقت ایک آدھ گلاس پی لیا, پھر بیچ میں ایک آدھ گلاس پی لیا, پھر سحری کے وقت چار پانچ گلاس بڑی مشکل سے اگر پی لیے تو پی لیے, وہ بھی چھوٹے چھوٹے گلاس ہوتے ہیں. چائے بڑے پیالے میں پیتے ہیں, کپ میں پیتے ہیں, گلاس پانی چھوٹے پیالے میں پیتے ہیں.
گلاس پہ ادھورا پانی کا.
ہاں تو یہ کرتے ہیں. تو آپ تھوڑا طبی مشورہ دیں کہ کس طرح ہم اس کو مینیج کریں کہ مغرب کے بعد جیسے افطار میں ہم نے پانی پیا اور اب سحری تک ہم نے پانی, تو اس کو ہم اورلی یعنی گھنٹہ وائز یا کس طرح اس کو مینیج کریں, پیاس لگنے پر ہی پانی پئیں یا وقت آنے پر پانی پئیں.
ظاہر ہے کہ پانی تو ڈاکٹروں کا تو یہی کہنا ہے کہ روز کے 10-12 گلاس پانی پیو, اور اس میں بھی اگر کوئی مشقت ہے یا موسم ہے کوئی ایسا کہ جس پہ پسینہ بہت بہتا ہے, مشقت کا محنت کا کام کرتا ہے کوئی, تو اس کے پھر بتدریج بڑھیں گے, 12 سے 14 بنیں گے, 15 بنیں گے, اس طرح کہ وہ نکل رہا ہے نا پانی, ورنہ یہ نارمل 10-12 گلاس بندہ پیے. تو پانی تو واقعی نہیں پیتے, اس کی علامت یہ پانی بدن میں کم ہے اس کی, کہ پیشاب کا کلر اگر یلو ہے پیلا ہے اس کا مطلب پانی اس کو چاہیے, آپ کے گردوں کو مسانے کو سب کو. تو یہ کہ شام روزے میں تو شام تک تو واقعی وہ پانی وہ پیلا ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ رات میں اتنا پیئے کہ دن کو کچھ نہ کچھ وہ کور کرتا رہے, سارے اعضاء کو پانی چاہیے, یہاں تک کہ بندہ روتا ہے تو یہ پانی جو نکل رہا ہے یہ ہم پیتے ہیں نا, یہ پانی ناک میں سے سانس میں سے تھوک میں سے سانس میں سے بھی پانی نکلتا ہے, آپ چشمے وہ یوں کرتے تو پانی آ جاتا ہے نا, یہ پانی ہے. تو سانس میں سے دن رات میں غالباً یہ 500 یا 700 گرام پانی سانس سے خاری ہوتا ہے دن رات میں, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سانس میں ہمارے پانی نکل رہا ہے پر نظر نہیں آتا نکل رہا ہے, ہر جگہ سے مطلب پانی پسینہ تو پانی ہی تو ہے, پانی نکل رہا ہے. اگر ہم پانی کم کرتے ہیں تو بدن میں پانی آلریڈی اسٹور ہوتا ہے, تو پھر وہ پانی نکلتا ہے اسٹور میں سے اور وہ خارج ہوتا ہے, تو یہ پھر نقصان دہ ہے, پھر بدن کو کمزور کرے گا, بیماریوں کو ویلکم کرے گا, قوت امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے. پانی زیادہ پینے سے یہ سسٹم بھی مضبوط, پھر یہ کہ دہی کا استعمال کیا جائے پیاس میں بھی بچت,
ماشاءاللہ
بھائی دہی بہت فائدہ والی ہے, دہی کھاتے ہیں لوگ برائے نام کھاتے ہیں. اب رائتے بناتے ہیں, رائتا میں پرابلم یہ کہ لہسن پیس کے ڈالتے ہیں, چٹنیاں بناتے ہیں لہسن پیس کے ڈالتے ہیں, کچا لہسن جو ہے نا کھانا تو حلال ہے, لیکن اس میں ایک تو مشکل یہ کہ جیسے ہم کچا لہسن کھا کے ہم لوگ کیا ایک دو نوالے پر یا واجی دو کہنے کی ہمارے ترغیب ہے, منہ میں بو آ گئی تو اب تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے, منع ہے, ناجائز نہیں کہہ رہا میں, پڑھا ہے میں نے, منع ہے کہ منہ میں بدبو ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو اب یا واجی دو کہنے سے بریک لگ گیا, کھاتے ہوئے عادت ہے کہنے کی, بے ساختہ نکلے گا جس کی عادت ہے اس کا. تو یہ کچا لہسن سب بچا جائے, یہ ان چیزوں میں چٹنیوں میں, اور یہ کبھی کوفت ہوتی ہے, کبھی کہیں آنا جانا بھی ہوتا ہے, ادھر بہت یہاں تو کم ہوتا ہے، باہر ملک میں زیادہ کبھی ضرورت پڑتی ہے آنا جانے کی، تو کبھی آ گیا تو موڈ خراب ہوتا ہے کہ لہسن ہو چٹنی کھا لی، اب رائتا ڈال دیا، اب کیا کریں؟ تو یوں مطلب یہ کہ اس میں اگر احتیاط کریں تو اچھا ہے. اچھا، اب منہ میں بو ہوتے ہوئے دوسری بڑی مصیبت یہ کہ مسجد کا داخلہ حرام ہو گیا، مسجد میں نہیں جا سکتے جب تک منہ میں بدبو ہے. اب منہ کو کرو صاف، اب ناک ہی بند ہے تو صاف بھی کیسے ہو، ہوتا ہی نہیں چلے گا. اور بعض اوقات اپنی بدبو دوسرے کو آتی ہے، ہم کو نہیں آتی. تو اس لیے نماز کے اوقات میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ مطلقاً احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے کہ اللہ کا نام درود شریف وغیرہ پڑھ سکے. بہت پہلے میں پان کبھی کبھی کھا لیتا تو مجھے تحفے مانے چاہیے، میں گھبرا گیا. میں نے کہا میں پان تو جب تک منہ میں پان رہے گا درود شریف تو پڑھ نہیں سکوں گا. میں چلتے پھرتے کوشش ہوتی ہے نا کہ ایک پرانی بات کرتا ہوں، ماحول الحمدللہ وہ پرانا اپنا داودی صاحب سے پہلے کا ہے. وہ اب پان نے تو لاک لگا دیا منہ میں، تو پھر میں نے پان جانے دو، ڈٹا کر دیا اس کا، پان کھانا ہی بند. پان کیا وہ سادہ سے پان وہ خوشبو والا کھا لیتا تھا کبھی، وہ بھی زیادہ نہیں. وہ تحفے مانے چھو تو پھر میں پریشان ہو گیا کہ میرے کو نہیں کھانا، کھانا ہی نہیں، اپنا بھی نہیں کھانا، خریدنا بھی نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے. عادت سے عادی نہیں تھا میں کہ نہ چلے، اکا دکا ہی کھاتا تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا. درود شریف یہ کام آئے گا آخرت میں، پان تو پھنسائے گا، حساب دینا پڑے گا، مباح ہے. تمباکو والا ہو منہ میں بدبو ہو گئی تو مسجد میں نہیں آ سکتے. خیر تمباکو والے تو کھانے کی کبھی غلطی سے بھی کوئی ایک آدھ آ گیا تو شاید وہ پریشانی ہوتی تھی. تمباکو کی کبھی عادت نہیں پڑی، سگریٹ کی کبھی عادت نہیں پڑی میری، سگریٹ مجھے پینا بھی نہیں آتی الحمدللہ. مطلب اس سے شروع سے ہی سمجھو جان چھوٹی ہوئی ہے، عادت کبھی نہیں پڑی سگریٹ کی.
ڈاکٹر صاحب کا بھی میسج آیا ہے، 150 ملی لیٹر شاید ہے، ایم ایل، ملی لیٹر ہی کہلائے گا شاید، 150 ml پانی سانس سے نکل جاتا ہے
دن رات میں. تو یہ کلو گرام اور اس میں کتنا یہ سمجھ پڑے نا.
یہ سر میں وہ چونکہ لکوڈ پہ تو شاید اس لیے انہوں نے ایم ایل لکھا.
ایم جو دودھ اور لیٹر کے حساب سے چلتا ہوتا ہے، ملی لیٹر تو شاید بہت تھوڑا ہوا. تو یہ کم و بیش مطلب ہوتا ہوگا،
ہمارے سانس کے ذریعے بھی پانی خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے. اور آپ نے جو پانی کی کمی کا تو انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ پانی کی کمی سے قبض، اچھا میسکل پین جو مطلب جو پٹھوں کی جو کمزوری ہیں وہ، اور خود ویکنیس، یہ پانی کم پینے کی وجہ سے یہ بھی چیزیں پھر پیدا ہو جاتی ہیں.
جی جی یہ بھی ہوتی ہیں. اور مطلب ذرا میدے کو تو پانی چاہیے، جو بھی آٹا بھی گوندنا ہے تو پانی کے بغیر تو نہیں گوندے گا. تو اندر بھی اس کو پانی کی ہاضمے کی جو سسٹم ہے نا، اس میں پانی چلتا رہتا ہے ساتھ میں، نرم پڑ جائے گی غذا تو، ورنہ واقعی قبض لگ جاتا ہے وہ پانی نہ پیو تو. اور بھی ہو سکتا ہے کئی نقصانات اس کے ہوتے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لیے اصولوں کے مطابق کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے.
اسلام بھائیوں کو یہ عرض کروں گا، مدنی مذاکرے میں آپ دیکھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہوں گے، اب میرے سنو تو پھر وہ ایک اشارہ ہی ہوتا ہے کہ پانی کا وقت ہو گیا ہے.
میرا تو ایسا ہے کہ یار تب ان مواقع، اب مجھے کبھی کبھی ویسے پیشاب کے دورے پڑتے ہیں. اب آج جیسے کہ میں نے پانی کم پیا ہے، آپ کے سامنے پیا تھا، ہم چاند
جی جی
کے لیے جمع ہوئے تھے سارے، تو وہ اور اس کے بعد میں نے کھانے میں پیا پانی. عام طور پہ ایک پیالے کی ترکیب ہوتی ہے کھانے میں. اب اس کے بعد مجھے رات میں 4 پیالے پینے چاہیے، کوشش ہوتی ہے کہ 4 پیالے پیوں. اب رمضان شریف ہے تو زیادہ احتیاط کرنی ہے، ابھی تک ایک ہی پیالہ پانی کا پیا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، روکنا نقصان دہ ہے. اب میں ان کو روک نہیں سکتا نا، ناظرین کو روک نہیں سکتا، یہ میرا لاس مجھے بٹھا کر رکھتا ہے. تو اس لیے پانی خوف کے مارے پی نہیں رہا. پیوں پیوں پھر رک جاتا ہوں کہ پھر اٹھ کر بھاگنا پڑے گا. یہ تو شاید موتقف ہی نہیں, تو یہ تو واپس مل جائیں گے, لیکن ناظرین کا کوئی, ناظرین کسی کے سگے نہیں ہوتے, ان کو ذرا بھی بوریت بھی ہوتی ہوگی نا ہماری باتوں سے تو کہیں اور سوئچ کر جاتے ہوں گے. تو وہ ہرس ہے, زبردستی, مطلب بزرگوں کے اقوال اس طرح کے کہ ہمارا بس چلتا تو ہم تمہیں علم دین گھول کے پلا دیتے, لیکن بس نہیں چلتا. یعنی یہ ایک تاکید ہے, اس کی اہمیت اجاگر کی جا رہی کہ علم دین اتنا اہم ہے. پہلے لوگ ایک ایک بات, ایک ایک حدیث معلوم کرے گا, سفر کرتے تھے لمبے لمبے, اب تو یار اتنا آسان ہو گیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, اب کنواں گھر گھر آ پہنچا ہے, ہم لوگ سیراب نہیں ہوتے اس سے. ابھی وہ آلتو پالتو ادھر ادھر کے گناہ بھرے چینل بھی ابھی اس وقت شیطان چلا گیا تو اس کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں گے. کیا کیا گناہ بھرے تماشے وہ دین کے نام پر, اسلام کے نام پر ہوتے ہیں. جو شعور باشعور لوگ ہیں میری بات سمجھتے ہیں, میں ہر چینل کو نہیں بول رہا لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھتے ہوں گے. سب کو ویورشپ چاہیے. اچھا اب ویورشپ کیوں چاہیے؟ ایڈورٹائزمنٹ چاہیے. جتنی ویورشپ زیادہ ہوگی ایڈورٹائزمنٹس زیادہ ملیں گے, آمدنی زیادہ ہوگی. پروفیشنل دعوت اسلامی کا یہ چینل پروفیشنل نہیں ہے, نہ اس میں کوئی ایڈورٹائز ہم لے رہے ہیں آپ کے سامنے جو کچھ ہے, لیکن ہماری بھی, ہمیں بھی ویورشپ چاہیے. نمازی بنانا ہے نا لوگوں کو, رمضان کے روزے رکھوانے ہیں اور گناہوں سے بچا کر وایا مدینہ جنت پہنچانا ہے نا, تو یہ ہم کو بھی ویورشپ چاہیے بھائی. تو مجھے بھی گوارا نہیں ہوتا کہ اٹھ کر جا کیوں رہا ہے یار, وہ چلا تو مجھے مزہ, یعنی صحیح بولتا ہوں, نظر پڑتی کوئی بھی جاتا ہے تو مجھے یوں اچھا نہیں محسوس ہوتا یار, سب بیٹھے مجھے سنے یار. یہ نہیں کہ مطلب سنانے کا شوق کیوں ہے, آپ کو بتا دیا میں نے, ورنہ سنانے والے تو پیسے بھی لیتے ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے آپ کے سامنے کہ میں نے کبھی ایک روپیہ بھی دعوت اسلامی سے تنخواہ نہیں لی, الحمدللہ. میں الحمدللہ مطلب تل امکان بچنے کی کوشش کرتا ہوں, میں چائے بھی نہیں پیتا, شاید مجھے یاد بھی نہیں کبھی میں نے دعوت اسلامی کی چائےیاں بیٹھ کر بھی پی ہو. آتی ہے چائے, میں ہماری اپنی ترکیب ہے چائے پیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں بچنے کی, اگرچہ بچ نہیں سکتا اس لیے کہ اے سی دعوت اسلامی کا ہے ٹھنڈک, اور میرا اتنا رجحان نہیں ہے. مجھے کئی بار نوٹ کرتا ہوں تو بولتا ہوں کہ یار تھوڑا کم کرو اس کو, اب بھی مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے, لیکن اب کیا کریں, وہ بولتے ہیں کیمروں کو چاہیے اے سی, اس کو چاہیے کیا بولتے ہیں
کمپیوٹر,
ہمارے پاس کمپیوٹر بغیر اے سی سے چلتا ہے, ہمارا کمپیوٹر شریف ہے. ایک بار کسی نے بولا نا کہیں کمپیوٹر کو اے سی چاہیے, اس لیے تو میں نے کہا یوں کر کے کمپیوٹر کو لے گا تو یہ چومتا وہ کمپیوٹر کے پاس پہنچے گا. تو اب یہ کہ کس کو چاہیے اے سی بولتے ہیں, لیکن ہمارا کمپیوٹر آپ کو پتا ہی چلتا,
سب آپ کی صحبت میں رہتے
ہیں. ہاں جو بھی جس طرح دل کو مناؤ, تو کیمرے کو اے سی چاہیے یا کیمرہ مین کو چاہیے, کمپیوٹر کو چاہیے یا اس کو کیا بولتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, کمپیوٹر مین کو چاہیے,
کمپیوٹر آپریٹر,
کمپیوٹر آپریٹر کو چاہیے, تو یوں اللہ بہتر جان دونوں کو چاہیے. ہوتا سب بولتے ہیں کہ ٹھنڈک چاہیے, تو سب تو غلط نہیں ہو سکتے, میری سوچ ہی غلط ہو سکتی ہے. میرا کمپیوٹر اے سی نہیں مانگتا, یہ برسوں کا تجربہ ہے, سمجھو یہ دیکھ دیکھ کے بڈھا ہو گیا میں, کہ میرا کمپیوٹر مجھے نہیں آتا چلانا, لیکن جو بھی سائیں بھائی چلاتے ہیں, اب بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کمپیوٹر تو بغیر اے سی کے ہی ہوتا ہے, اے سی کا وہاں گزر ہی نہیں ہے, آئی نہیں اس کمرے میں اے سی. اللہ بہتر جانے, وہ اتنا اے سی بے تحاشا اے سی کا استعمال ہوتا ہے, کیا مذہبی ادارے کیا دنیاوی ادارے سب جگہ مطلب آسرا ہی نہیں کرتے, ٹیم بے ٹیم چل رہا ہوتا ہے. اللہ کریم قیامت کے حساب سے بچا لے ہم کو, بے حساب بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ آپ کو اور ہم سب کو رمضان المبارک مبارک کرے اور اس کو نصیب کرے خیر وفیت سے. پوچھنا یہ تھا کہ وضو کھڑے ہو کے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
مستحب یہ ہے کہ وضو بیٹھ کر اونچی جگہ بیٹھ کر کرے, قبلے کی طرف منہ پیو, یہ مستحب بات ہے. اب تو گھروں میں بیسن لگے ہوتے ہیں تو وضو کے تو بڑے مسائل ہیں, بڑے مسائل ہیں. واش روم بھی ساتھی ہوتا ہے, اسی میں وضو خانہ ہوتا ہے, یعنی یہی بیسن ہوتا ہے. بیسن بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں, اتنے اتنے بیسن, یعنی بہت چھوٹے چھوٹے بیسن بھی دیکھے ہیں کہ ہاتھ نہیں دھلتے, انگلیاں دھلتی ہیں. اور پھر اب اس میں یہ کیسے دھلیں گے گھروں میں؟ بہت کچھ بنانے کی گنجائش گھروں میں ہوتی ہے, کیا کیا بنا دیتے ہیں, لیکن وضو خانہ نہیں بناتے گھر میں. تو اب اگر بیسن پر وضو کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ ٹائلٹ بھی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکے گا. اللہ کا نام لینا یہ وضو سے پہلے سنت مؤکدہ ہے, یہ کیسے کرے گا؟ تو باہر نکل کے پھر بسم اللہ پڑھے, یہی ہو سکتا ہے. پھر یا قادر ہو درود شریف, یہ عضو دھوتے وقت پڑھنا ہے, یہ بھی نہیں پڑھ سکے گا وہاں بیسن پر. تو اس کا حل یہ ہے کہ ٹوائلٹ, ڈبلیو سی, کموڈ جو بھی ہے تو اس کے گرد ایسی کوئی ترکیب کر لے کہ اس کا دروازہ بن جائے, اور وہ دروازہ اس طرح ہو کہ یہ الگ لگے کہ یہ اس میں نہیں ہے. پردے سے کام نہیں چلے گا, دروازہ ڈالنا پڑے گا. بھلے دروازہ کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے مطلب شیشم کی لکڑی کا بنوائے, کوئی بھی مطلب سادہ سا دروازہ ہو جائے جس کو دروازہ کہیں اور یہ لگے کہ یہ الگ ہو گیا. تو اب اس کو بند کر کے دروازے کو جیسے اب بسم اللہ وغیرہ پڑھ سکیں گے. میں نے اس طرح ترکیب کی ہے اپنے گھر میں, فیضان مدینہ بھی کی اپنے, تو الحمدللہ. تو یہ درود شریف اب وضو کرتے کرتے درود شریف نہ پڑھ سکیں تو مزہ نہیں آتا. ہر اس میں درود شریف پڑھنا چاہیے مستحب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
الحمدللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ آیا کہ بچے سحری میں اٹھنا چاہیں مگر والدین آرام کا خیال رکھتے ہوئے انہیں نہ اٹھائیں, تو کیا والدین کا یہ عمل درست ہے؟
سر مسئلہ یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا اور روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں, تو اس پر روزے کا اس کو حکم کرنا یہ والدین پر واجب ہے. اس کو نہیں کریں گے حکم تو گناہگار ہوں گے. نماز کا بھی حکم کرنا واجب ہے, دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے, لیکن یہ فرق ہے کہ روزے کی اس میں طاقت ہو. تو اب جتنے روزے وہ 7 سال کا بچہ رکھ سکتا ہے اتنے رکھوائے, نہیں پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے کمزور. ڈھیلا تو عام بڑا آدمی پڑ جاتا ہے نا, کمزور پڑ جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, جیسے سمجھ پڑ جاتی ہے کہ اب روزہ کھانے پینے کے بعد بھی وہ کمزور ہو گیا ہے پتہ چل جائے گا. تو اگر واقعی کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر بھلے نہ رکھوائیں, لیکن ماں باپ کو وہم ہوتا ہے بیٹا کمزور ہو جائے گا, بیٹا کمزور ہو گیا, کمزور ہو گیا, بیٹی کمزور ہو گئی. یہ وہم نہیں کرے, یہ اللہ کی عبادت ہے. سومو تصحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, حدیث پاک ہے. ہمت کریں, 7 سال کا ہو گیا تو ان کو روزے کا حکم کریں, اور 10 سال کا ہو گیا اب اس کو زبردستی رکھوائیں. جو شریعت کا ایک معیار ہے اس کے مطابق اگر اس میں طاقت دیکھی جائے گی. بہرحال 7 سال, یعنی بچہ ہجری سن کے حساب سے 7 سال کا ہو گیا تو اب ماں باپ پر یہ واجب ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیں. جتنے روزے یہ رکھ پائے, اگر کچھ روزوں کے بعد یہ کمزور ہو جاتا ہے تو جتنے وہ رکھ پاتا ہے اتنے اس کو رکھوائیں. وہم سے نہیں چلے گا کہ یہ مطلب کمزور پڑ جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ وہمات ہیں, اس سے نہیں. اسکول جانا پڑتا ہے اس کو فلاں, یہ عذر نہیں ہے. آپ کو اس کو رکھوائیں روزہ, یہ برداشت کر لے گا انشاءاللہ. عادت ڈالے گی تو برداشت کرے گا نا, آپ بھی رکھے اب. اور نماز کا یہ کہ پڑھ ہی لیتا ہے, اس میں کوئی طاقت کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا. تو بچہ 7 سال کا ہو گیا تو نماز کا اس کو حکم دیں, 10 سال کا ہو گیا تو پھر وہی شریعت کے مطابق جو ہے زبردستی اس طرح اس کو نماز پڑھائیں. اور تو روزوں میں تو طاقت کا، نماز میں طاقت کا نہیں، اور یہ 7 سال یا 10 سال جو میں نے کہا، تو یہ ہجری سن کے حساب سے ہمارا سینے عیسوی چلتا ہے، انگریزی سال یہ نہیں، اسلامی سال، رمضان عیسوی سن سے نہیں آیا، اسلامی سال سے آیا، اور ہم مسلمانوں کی حالت یہ کہ پتہ ہی نہیں اسلامی سال، 12 مہینوں کا نام نہیں پتا ہوتا، پڑھے لکھوں کو نہیں پتا ہوتا اسلامی، انگلش بچے کو جنوری فروری اس طرح وہ ٹھن ٹھن چڑھان دیں گے، اور اس میں اگر کوئی سنائے گا بھی تو محرم، سفر، اس طرح ایک مثال دیتا ہوں، تو یہ ہم کو یاد ہونے چاہیے، 12 مہینے محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیلحج، 12 مہینے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اب بچوں کے روزوں کے تعلق سے ماشاءاللہ ذہن بنا رہے تھے،
یہ بالکل لوگوں کا ذہن، بچہ کمزور ہو جائے گا، یعنی بالغوں کو بھی نہیں رکھنے دیتے ہوں گے، بچہ کمزور ہو جائے گا، یہ عام نعرہ ہے، ان کو پتہ نہیں کمزور کیسے ہوتا ہے، یہ ٹافیاں کھاتا ہے، یہ چپس کھاتا ہے، یہ صحت کا ستیاناش یہ چیزیں کر رہی ہیں، پھر بولتے ہیں کھاتا نہیں ہے بچہ، کہاں سے کھائے گا، یہ چاکلیٹ اور ٹافیاں اور کھٹی میٹھی گولیاں اور یہ آئس کریم، یہ تو جو ٹھنڈی بوتلیں اور یہ جو اچرے کچرے انڈیلتے دھکیلتے نا پیٹ میں، اس سے بچہ کمزور کیا، بیمار پڑتا ہے، منہ میں چھالے، جب دیکھو بخار، جب دیکھو نزلہ، جب دیکھو گلے آئے ہوئے، اور کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں اگر آپ کے بس میں ہوگا بھی نہیں بند کر، عادت خراب کر چکے، تو یہ چیزوں سے بچائیں، بچہ ایسا تگڑا ہے تہجد پڑے گا انشاءاللہ، آپ پڑھیں گے تو پیچھے پڑے گا، یہ نمازیں بھی پڑھے گا، سب کرے گا، روزے بھی رکھے گا انشاءاللہ، اس کی صحت اچھی رہے گی، یہ کچرے کھانا بند کرے گا، تو خالی روزہ ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس سے بچہ کمزور ہو جائے گا، سومو تصحو حدیث پاک میں، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے.
آپ نے بھی فرمایا جیسے آپ پڑھیں گے تو بچہ بھی پڑھے گا، ماشاءاللہ بچوں کے تعلق سے آپ کی ترغیب ست کرو، مرحبا، ماہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے بھی، نمازوں کے تعلق سے بھی، لیکن اس وقت تو یہ پوزیشن ہے کہ کئی ایسے آپ کو گھر کا پتہ چل سکتا ہے کہ جن میں بڑے بڑے لوگ بھی روزے، جیسے مثال کے طور پر دو چار گھر میں دو چار ہیں تو ایک دو تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی بالکل بڑے بڑے روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، تو ان کو دیکھ کر بھی تو بچوں پر اثر پڑتا ہے کہ یہ کیوں نہیں رکھ رہے، تو اگر بڑے سارے روزہ رکھنا شروع کر دیں، اور ان کو تو زیادہ مطلب کہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت گھر میں دینی چاہیے، اگر شوہر نہیں رکھتا تو بیوی ان کو نیکی کی دعوت دے، بیوی نہیں رکھتی تو شوہر نیکی کی دعوت دے، بھائی بہنوں کو نیکی کی دعوت دے، کیونکہ یہ تو ایسا حال ہے کہ گھر میں بھی بڑے بڑے بھی روزہ رکھنے سے اس وقت آگے پیچھے ہو گئے ہیں.
ہاں مطلب بعض ایسے محلے میں تو سنا ہے، علاقے کراچی میں بھی اب تو ہے کہ جہاں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان ہے، دن میں لوگ عام آزادی سے کھا پی رہے ہوتے ہیں، یہ سنا ہے میں نے، اور شہروں میں بھی اس طرح کے ملیں گے، اندرون سندھ کا بتاتے ہیں کہ وہاں بھی اس طرح کا ماحول ہے بعض جگہوں پر.
میں آپ کو کراچی کا بتاؤں کہ مجھے، میرا بھی تقریباً 2 دن پہلے کہیں جانا ہوا تھا ایک میڈیکلی طور پر، تو وہاں مطلب مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ماہ رمضان میں، یہ باقاعدہ آ کر ہم سے پانی، کافی، شربت مانگتے ہیں، بالکل دن دہاڑے مانگتے ہیں، اور پیتے، کوئی ان کو جھجھک بھی نہیں ہوتی کہ ہم مطلب ماہ رمضان ہے اور کوئی روزہ نہیں رکھتے،
یہ مریض بھی نہیں ہوتے،
نہیں مریض بھی نہیں ہوتے، یہ مریض نہیں ہے جن کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مریض بھی نہیں ہوتے، اور وہ مطلب وہ ان کا بھی یہ تھا کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں بھی تو پیش کرنا پڑتا ہے، تو جس طرح یہ لوگ جو جاتے ہیں ایسی جگہوں پر اور کافی مانگیں گے، چائے مانگیں گے، پانی مانگیں گے، تو ان جگہوں پر جو لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟
نہیں تو اسپتالوں میں کافیاں اور ٹھنڈے شربت کہاں سے آ گئے؟ اسپتال میں مانگتے ہیں یا ہوٹل پہ جا کے دکان پہ مانگتے ہوں گے؟
نہیں بابا، اسپتال میں تو کیفیٹیریا بنا ہوتے ہیں، بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو کلینک ہوتے ہیں، کلینک کے اندر تو جیسے کہ باقاعدہ سے ڈاکٹر ہے یا کوئی اس طرح کا میڈیکل سینٹر بنا ہوا ہے، تو اس میں تو جیسے مہمان، جو بھی مریض، اس طرح کے جو مریض کسٹمر آتے ہیں، ان کے لیے کوئی چائے، پانی، کافی وغیرہ کا تو اہتمام وہ لوگ رکھتے ہیں، تو اس طرح مطلب کہ ان سے اگر کوئی رمضان کے مہینے میں یہ مانگے کہ ہمیں کافی پلا دیں، چائے پلا دیں، پانی پلا دیں، تو اس جس کا یہ اپنا کلینک ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟
ظاہر ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے مسلمان ہے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کو تو نہیں دینی چاہیے یہ چیزیں. اور بیچنے والے بھی بیچتے ہیں نا, یہ بھی ہے مطلب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
احمد امیر اہل سنت سے عرض کر رہا ہوں, کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں رمضان کی مبارک دینے پر جنت کے واجب ہونے کا ذکر ہو؟
دار الافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ رمضان کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جائے. البتہ ہر نیکی, یہ ذہن میں رکھے, ہر نیکی جنت میں لے جانے والا کام ہے, ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو رمضان شریف کی مبارکباد دینا یہ حدیث سے ثابت ہے. اس طرح مفتی احمد یار خان صاحب نے جو بیان کیا کہ تمہارے درمیان, یہ رمضان شریف سے پہلے 30 شعبان کی غالباً وہ یہ بیان فرمایا تھا سرکار نے جمع کر کے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان برکت والا مہینہ آنے والا ہے رمضان, ہے نا. یہ تو اس سے انہوں نے کہا رمضان شریف میں مبارکباد دینے کا, کہ یہ مبارکباد ہے. مبارک کا مطلب برکت والا, تو مبارک ہو تو یہ آپ کے لیے بابرکت ہو. تو ہم نے کسی کو کہا کہ آپ کے رمضان مبارک ہو, اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ کو رمضان کی برکتیں دے. تو یہ دعا, تو دعا کرنا, کسی کو دعا دینا یہ مطلق نیکی ہے, جبکہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے ہم کہیں تو نیک کی جنت میں لے جانے والی ہے. لیکن ایک مطلقاً یہ کہہ دینا کہ مبارکباد دینا اب دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. کہ جب تک کوئی واقعی حدیث پاک یا کوئی ایسا عالم جس پر اعتماد کیا جاتا ہو, لوگ ہر داڑھی والے کو, ہر مسجد کے امام کو بعض وقت سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب ہے, نہیں ہوتے سب. ہر عالم کہلانے والا بھی بعض وقت عالم نہیں ہوتا, عالم کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو عالم کہلانا اور ہے اور عالم ہونا اور ہے.
جیسے کہ جیسے سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جیسے کہ اچانک آگ لگ جاتی ہے اور غسل فرض ہو جاتا ہے اور سحری کا ٹائم کم ہے, تو اس پہ کیا پہلے غسل کرنا واجب ہے یا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟
روزے کے لیے سحری ویسے بھی شرط نہیں ہے, سنت ضرور ہے. تو اگر کھانا پینا ہے اس حالت میں تو کلی کر لے, ہاتھ دھو لے, کلی کر لے, اب سحری کر لے اور بعد میں غسل کر لے, یعنی کہ نمازیں بھی قضا ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت, اللہ پاک کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کا خوب فیضان نصیب فرمائے. آپ کی خدمت میں ایک سوال کرنا تھا کہ ہمیں ماہ رمضان کن اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گزارنا چاہیے اور بالخصوص ماہ رمضان میں ہمیں کن نیک اعمال کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے.
ماشاءاللہ. اچھا, یہ رمضان کی آمد آمد بولا انہوں نے, یہ آمد کے معنی اگر کسی کو نہیں آتے تو وہ ہاتھ اٹھائے, آمد کے معنی کیا ہے؟ یعنی سب کو آتا ہے, آمد کا معنی یوں سمجھو؟ نہیں, کچھ دیکھو ہاتھ اٹھ رہے, آمد کا معنی نہیں معلوم. اچھا, یہاں بھی کچھ ہاتھ اٹھ رہے, آمد کا معنی ہاں. اب کچھ ہمت کی چندے کو دے کر اور بھی ہاتھ اٹھے, آمد. ہاں, اب تو کئی ہاتھ اٹھ گئے. اور ناظرین یہ بیچارے سوچ رہے ہوں گے یار واقعی مانا کیا, اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. آمد, درآمد تو, برآمد تو, کبھی بولتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا, تو کبھی کچھ اور بول دیتے ہیں. تو آمد, آمد کے معنی ہے, آمد جو ہے یہ فارسی لفظ ہے, آمد کے معنی ہے آنا, آنا. تو میں ابھی تازہ ترین واقعہ کہ ایک پوسٹ میرے لیے بنی کہ آپ بولو تو ہم وائرل کر دیں, میں نے آمد کا کہا کہ ویسے خوبصورت اسی میں آمد, رمضان کی آمد کا چاند رات کو چرانے کے لیے رمضان کی آمد مبارک ہو. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اگر اس کو رمضان کا آنا کر دیں تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا. آمد نہیں سمجھتے سب, مگر خوبصورت آمد ہے. خیر, اور میں نے کہا کوئی اور خوبصورت لفظ ہو, متبادل لفظ اس کے بدلے گا تو وہ لگا دیا جائے. لیکن ذرا آنا ہی انہوں نے خیر آنا ہی کر دیا. وہ میں آپ کو یوں ہی یاد آ گیا تو بتا دیا کہ میری بھی ایک سوچ ہے. تو میں مطلب آج آمد بھی کہا اور میں نے آنا بھی کہا ہے, جب نعرے لگائے تھے نا وہ زبان پہ آمد ہی ہے. اس لیے بعض جگہ آمد ہی جم بھی رہا ہوتا ہے, آنا اتنا وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو اردو میں یہ لفظ آمد شامل ہے, لیکن ایکچولی یہ فارسی کا لفظ ہے. اب جیسے کہ یکم رمضان لکھتے ہمارے یہاں, یکم بھی سب نہیں سمجھتے, کوئی بات نہیں, بھی فارسی لفظ ہے. آپ میں سے ہیں کچھ اس طرح ایسے جو یکم کے معنی نہیں سمجھتے, یکم ہاتھ اٹھائے. تو میں عیسائی بھائی وہ سمجھاؤں کہ یار بےچاروں کو وہ الفاظ دیں کہ جن کو سمجھ آئے. یکم نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے نا, کچھ ہے کہ نہیں سمجھتے. بچے تو بےچارے بالکل ہی ظاہر نہیں سمجھیں گے. بعض یہ کہ ہاتھ اٹھانے میں شرماتے ہوں گے, بعض یہ سمجھتے ہوں گے کہ اپنے طور پر کوئی سوچ لیتے ہوں گے کہ اس کے معنی یہ ہے, یوں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہوں گے. تو ویسے چند نے ہاتھ اٹھایا یکم. اچھا, فرسٹ میں سب سمجھتے ہیں, فرسٹ, فرسٹ کے معنی کیا ہے؟ شاید جو نہیں سمجھتے, ہاں سمجھنے والے تو بہت, جو نہیں سمجھتے فرسٹ کے معنی وہ ہاتھ اٹھائے. فرسٹ نہیں, نہیں معلوم فرسٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ کو بھی نہیں معلوم فرسٹ, نہیں معلوم. یہ چند ہیں جن کو فرسٹ نہیں معلوم, تین ہاتھ دیکھے میں نے. اچھا, پہلا, اس کے معنی کس کس کو نہیں آتے وہ ہاتھ اٹھائے. پہلا, اس کے لیے کوئی, اچھا پہلا, دوسرا, تیسرا, پہلا, پہلا نہیں آتے مانا. شاید میری آواز صاف نہیں ہے, اب سمجھ گئے میرا کہنا. پہلا, اردو جانتے ہیں نا تو پہلا کس کو بولتے, نہیں معلوم. پہلا سب کو معلوم ہوگا, شاید یہ غلط فہمی بات اٹھا رہے ہوں گے. پہلا ہے نا, تو یکم میں زیادہ ہاتھ اٹھے کہ نہیں معلوم, فرسٹ میں کم ہاتھ اٹھے انگلش لفظ تھا, نہیں معلوم, اور پہلا میں غالباً سارے ہی سمجھتے ہیں کہ پہلا کے معنی کیا ہے نا, سب سمجھتے ہیں. تو اس لیے جو زیادہ تر, یعنی یکم رمضان اس کے معنی ہے پہلی رمضان, پہلا پہلی. تو ہم یکم کو, میں تو کوشش کی ہے, میں نے اب نئی اپنی تیری رات پہ بھی وہ الفاظ لانے کی کوشش کرتا ہوں جو زیادہ سے زیادہ اسلام بھائی وہ سمجھ آئے. پھر بیچاری اس طرح کی بہن ہے, ان کو کتنی سمجھ آتی ہوگی. تو اسی طرح آمد, تو یکم, تو دوم, دوم, سوم, چہارم, پنجم, یہ بھی اردو میں ہے, لکھا ہوتا کتابوں میں. پلے دوم یکم منے پہلا, دوم منے دوسرا, سوم تیسرا, چہارم چوتھا, پنجم پانچواں, ششم چھٹا, اس طرح ہفتم ہشتم, یہ نہم دہم, تو یوں چلے گا. تو اب یہ کہ سب تو نہیں سمجھتے ان چیزوں کو, تو ہم مطلب یہ کہ وہ مبلغین کو بھی چاہیے, مقررین کو بھی چاہیے, وائزین کو بھی چاہیے, ہمدردی امت سے کی جائے کہ اگر اپنے بس میں ہو نا تو آسان کلام کیا جائے. ہاں, بعض اوقات بس میں نہیں ہوتا کہ اس کے بدلے کا کوئی لفظ ملتا نہیں ہے, یا بعض ایسی اصطلاحیں ہوتی ہیں, کوڈ ہوتے ہیں کہ وہ اسی میں, اس کی مطلب مجبوری ہوتی ہے کہ یہ بولنا ہی پڑے گا, اس کو بدل نہیں سکتے. تو پھر لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے, یہ تو ہے, سیکھنا تو چاہیے, لیکن یہ کبھی سیکھنے والے بنے, اس کے لیے تو ہم آسان بولیں گے تو سیکھنے کا جذبہ بنے گا نا. شروع سے اب کے جی نرسری کے طالب علم بیٹھے ہیں اس وقت مثال کے طور پہ, اب میں میٹرک کا لیسن شروع کر دوں تو یہ کہاں بیچاروں میں پلیا پڑے گا؟ تو ہمارے یہاں تو تب یوں کہیے کہ کے جی نرسری والوں میں ایم اے کا کورس کرایا جا رہا ہوتا ہے. ہاں واقعی اتنی ہارڈ زبان میں بولے جا رہے ہوتے کہ پلے ہی نہیں پڑتا سننے والوں کو. تو اس لیے وہ احتیاط کی. وہ احمد مرحبا پر ایک میں آپ کو چٹکلا بتاتا ہوں کسی ملک کا. جو کسی کی شخصیت گئی کسی جگہ تو وہ لوگوں نے وہ دوسرا مطلب میں تو تھا ہی نہیں, ان کو پتا ہی نہیں تھا مانا کیا, یہ سمجھتے تھے ایک نارا ہے بھی. تو میرے نام کے ساتھ مرحبا احمد لگاتے ہیں نا, بولتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے, آپ سمجھ گئے ہوں گے سمجھے. تو وہ انہوں نے وہ نارا عوام نے لگایا. تو وہ اس طرح وہ جو شخصیت تھی ہم سے محبت کرتی ہے تو اس نے کہلوایا, کسی نے بتایا کہ کہا کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ تو صحیح کہ یہ کون سا نارا کہاں لگتا ہے. تو میں نے یہی سمجھا کہ ان کو بےچاروں کو مانا ہی نہیں پتا ہوں گے نارا. تو احمد آنا تو میں تو یہ اس کا آنا مرحبا اس کو کہہ رہے تھے. تو خیر کوشش کی جائے کہ آسان سے آسان الفاظ میں ہم مطلب یعنی کہ سمجھائیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں, دعا بھی کریں کہ میری کوشش جاری رہے اور ہماری تحریر ہے, ہماری دیگر کتابیں بھی جو ہماری مکتبۃ المدینہ کی آتی ہیں. مجبوری ہے کہ وہ نہیں ہو پاتا, میں اکیلا تو کر نہیں سکتا نا. یہ سارے اس طرح کے آسانیاں ہو جائیں, مانا بھی آ جائیں, پھر اتنا ٹائم کے بھی مسئلے ہوتے ہیں, لغت دیکھ کر معنی لکھنے ہوتے ہیں کوشش کر کے آسان سے آسان. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے معنی لکھو تو پھر ڈیڑھ دو لائنیں چاہیے تفصیل. تو یہ بھی پھر کتاب کے لیے, پھر کتاب لمبی زخیم, پھر طرح طرح کے لوگ, پھر پڑھے لکھوں سے بھی بعض ہمارے سامنے کوئی ڈر لگتا ہے کہ بولیں گے یار یہ کیا بچوں والی اردو لکھی ہے. تو میں تو یہ کہتا بھلے بولے, ایسا بولنے والے کتنے, ایسے سمجھدار بھی تو ملیں گے نا جو بولیں گے کہ دیکھو یار ان کو عوام سے کتنی ہمدردی ہے کہ یہ اتنی آسان اردو یہ لکھ کر ان کو سمجھاتے ہیں. تو ہمیں علماء کو تھوڑی سمجھانا ہے یار, ہمیں تو اپنے بھولے بھالے عوام کو سمجھانا ہے اور مسجدوں میں لانا ہے. تو اس لیے ان کی سمجھ میں آئے ایسے ہی اللہ کرے گا تو بیان ہوتا رہے گا نا ہمارا, تو آسانی ہوتی رہے گی اور لوگ زیادہ ہماری طرف آئیں گے انشاءاللہ القریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں سوال میرا عرض ہے, مرشد کریم ارشاد فرما دے جو وظیفہ سورہ قدر والا ہے 21 مرتبہ پڑھنا ہے, جبکہ چاند تو دیکھا نہیں گیا اور مغرب کی نماز بھی ادا کر لی تھی, اب تراویح کے بعد کے پڑھ سکتے ہیں وظیفہ, کیا وظیفہ ادا ہو جائے گا؟ جزاک اللہ خیرا.
اب لکھا یہی ہے کہ چاند دیکھ کر, وہ سمجھ میں نہیں آتا چاند دیکھ کر آدمی پڑھے گا کون, بنا بھی نہ بےچارا کہاں جائے گا مدینے. تو وہ پھر یہ کہ اسلامی بہنیں کہاں سے دے, اب تو پلازے بنے ہوئے چاند تو نظر آتا ہی نہیں ہے ہر عمارت سے, تو ساری سائی بہنوں کو میدان میں تو چاند دیکھنا تو ظاہر ممکن نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے چاند دیکھ کر سے مراد یہ ہو کہ چاند رات کو, یہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے. تو 21 بار یہ لکھا ہے کہ چاند دیکھ کر 21 بار سورہ انا انزلنا پڑھے, تو رات میں بھی پڑھ رہے ہیں. اب نہیں پڑھا تو سر کوئی سائڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے نا, قرآن کی آیت ہے اور یہ رمضان شریف سے تو خاص اس میں یاد رمضان ہے, جب بھی پڑھی جاتی ہے تو توجہ عام طور پہ جاتی ہے یہ یاد رمضان لیلۃ القدر کا اس میں تذکرہ ہے. الحمدللہ لیلۃ القدر لفظ اس میں 3 بار آتا ہے. ایک نقطہ بیان کیا گیا کہ لیلۃ القدر سورہ قدر میں 3 مرتبہ آتا ہے اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں, 9 × 3 = 27. تو یوں لیلۃ القدر جو 27ویں شب کو ہوتی ہے رمضان کی. یہ ایک مطلب یہ نقطہ بیان کیا ہے, انہوں نے ہو سکتا ہے آگے سے بھی لیا ہو, لیکن ایکچولی لیلۃ القدر کس تاریخ کو ہے یہ نہیں بیان کیا گیا, اس کو لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا گیا ہے تاکہ ہر رات لوگ کوشش کریں کہ شاید آج لیلۃ القدر ہو, چاہے آج ہو چاہے کل ہو, تو یوں ہر رات اللہ کی یاد میں گزرے. ہم لوگ ایسے کہ ہم لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ بس کنفرم بھی ہو جاتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے تب بھی ہم نے تو غفلت کی چادر اتارنی نہیں ہے. پہلے کے نیک بندے تلاش کرتے تھے, اب تو وہ ان کے قصے, ان کے واقعات, ان کی حکایات رہ گئی. ہم گناہگار لوگ, نا قدر لوگ ہیں. اللہ قدردانوں کے صدقے ہمیں قدردان بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.